بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین کرام، محترم مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ صبح شام اس سے خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اس سے گناہ کا صدور عین ممکن ہے، لیکن اللہ کی کریم ذات بندے کے معاملے میں اس قدر کرم فرما کہ حق تعالیٰ خود اپنے متعلق حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے ہاتھوں کو رات کے وقت پھیلائے رہتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا اللہ کے پاس دن میں گناہ جو کیا تھا وہ رات میں آ کے اللہ سے معافی مانگے، اور دن کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ اللہ کے پاس حاضر ہو کر بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے. اللہ کی طرف سے یہ بخششیں، یہ عنایتیں، یہ کرم فرمائیاں نہ ہوتی تو انسان کے گناہ کچھ ایسے ہیں، انسان کے اللہ کی معصیت کے اندر آگے بڑھنے کا جو انداز اور جس قدر اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، انسان کسی نعمت کا مستحق نہیں ہونا چاہیے. گناہ بندوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس گناہ کی وجہ سے، جن معصیتوں کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی وجہ سے آسمان بھی کانپتا ہے، زمین بھی تڑپ اٹھتی ہے، زمین کے اندر جو مخلوقات ہیں چرند پرند سب پناہ چاہتے ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے، انسان کی اللہ کے حکم کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے. انسان کے گناہوں کے نتیجے میں یہ پرندے جو ہزاروں میل تک سفر کر کے اپنی روزی تلاش کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ پانی سے محروم کرتا ہے. انسان کے گناہوں کا اثر اتنی دور تک پہنچتا ہے کہ ہزاروں میل دوری پر جا کر پرندہ اپنی روزی تلاش کرنے والا وہ پرندہ بھی خالی پیٹ واپس آئے گا، اس کو پانی نصیب نہیں ہوگا. آسمان کی بارشوں کا رکنا، آسمان کی رحمتوں کا رک جانا، زمین کی نعمتوں کا رک جانا، یہ انسان کے بنی آدم کے گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بندوں کو، اپنے امتیوں کو گناہوں سے بخشش کا حکم دیا ہے. گناہوں سے معافی، استغفار کی کثرت، یہ انبیاء علیہم السلام کا شعار ہے. حضرات انبیاء علیہم السلام کے متعلق قرآن پاک میں نقل کیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ انبیاء کہاں گناہ کرتے تھے؟ نبی تو معصوم ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انبیاء علیہم السلام اللہ سے بخشش طلب کرتے تھے. خود پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ متعلق حدیث میں آتا ہے کہ آپ دن میں 100 دفعہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے. جس نبی کو کسی گناہ کے تعلق سے ہم تصور نہیں کر سکتے، جس نبی کے متعلق اور جن سے گناہ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہوتا، کوئی تصور بھی کر لے ایمان سے خارج ہو جائے، نبی کے متعلق اس طرح کا تصور رکھنے والا ایمان سے خارج ہو جائے. اس نبی کے متعلق سنیے کہ وہ نبی خود اپنے متعلق فرماتے ہیں، اور انہی نبی کو حکم دیا گیا کہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین، اپنے اور مومنین کے گناہوں کے تعلق سے اللہ سے استغفار طلب کریں. تو گناہوں کی بخشش طلب کرنا یہ اتنا بلند ترین عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا یہ اتنا بلند عمل ہے کہ جس عمل کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے انجام دیا. خاتم النبیین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اس کو انجام دیا اور اس کے متعلق آپ نے بڑے فوائد بیان کیے کہ انسان استغفار کرتا ہے, اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے, مغفرت چاہتا ہے, معافی چاہتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا سامان فرما دیتے ہیں. قرآن پاک کے اندر کئی انبیاء کے متعلق اور ان گناہوں سے بخشش چاہنے والوں کے متعلق بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اگر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اسی استغفار کے نتیجے میں بندوں کو نعمتوں سے نواز دیا جاتا ہے, ان کی پریشانیوں کو دور کیا جاتا ہے, آسمان کی رحمتوں کو ان پر نازل کیا جاتا ہے, زمین سے غلہ اور پھل کو اگا دیا جاتا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں نقل کیا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو جب نصیحت کی تھی تو یہ کہا تھا کہ اپنے گناہوں سے تم بخشش چاہو, یمدکم باموال وبنین, کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مال اور بے اولاد سے نوازے, آسمان کی بارشیں تم پر برسیں گی, رحمتیں تم پر برسیں گی, اللہ کے انعامات تمہارے ساتھ ہوں گے. یہ انسان کے اپنے گناہوں سے اللہ سے بخشش طلب کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے, استغفار کی کثرت کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے. استغفار اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان کی پریشانیاں اس سے دور کی جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا یحتسب. جس بندے نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا, کثرت سے اس نے استغفار کا اہتمام کیا, اللہ اس کی تمام پریشانیاں دور کرتے ہیں, تمام مصیبتوں سے اسے نجات دیتے ہیں, اس کو ایسی جگہ سے روزی عنایت کرتے ہیں یہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا, انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے روزی ملے گی. یہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں, اس کی سچائی میں کوئی دو رائے نہیں. جس نے اپنے لیے استغفار کو لازم کر لیا, استغفار کثرت سے پڑھتا رہا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح شام رات ہر وقت استغفار کرتا رہا, اس بندے کے لیے اللہ کی طرف سے کتنی نعمتوں سے نوازنے کا وعدہ کیا جائے. آدمی پریشان رہتے ہیں, بے چین رہتے ہیں, مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں, کوئی ذہنی پریشانی, کوئی گھریلو پریشانی, کوئی بچوں کی پریشانی اور طرح طرح کی پریشانیاں, علاج معالجے کرتے ہیں, لیکن آدمی اصل علاج اس کا یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے اللہ سے بخشش طلب کرے, معافی چاہے, استغفار کو کثرت سے کرنے والا ہو. اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ اس کی ہر تکلیف کو اللہ آسان کر دیں گے, اس کی ہر پریشانی کو اللہ دور کر دیں گے, روزی کے اعتبار سے اس کو اس قدر امید لگا دیں گے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہے گا کہاں سے روزی آ رہی ہے. کئی طرح کے فوائد استغفار کے بیان کیے گئے. آدمی خالی بیٹھا ہے, استغفار کرتا رہے, چل پھر رہا ہے, زبان پر اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے کلمات لاتا رہے, اس کے لیے مختلف کلمات ہیں اور مختلف اوقات میں خصوصاً استغفار کا حکم دیا گیا. بعض عبادتوں کی تکمیل پر سے استغفار کرنا مشروع ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے, افضل ترین عبادت نماز, اسلام کا سب سے پہلا رکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز, اس نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے نبی سے منقول ہے کہ آپ تین دفعہ استغفر اللہ پڑھ لیا کرتے ہیں. ارے نماز کے بعد استغفار, اچھے کام کے بعد استغفار,
تو معلوم ہوا کہ آدمی خالی بیٹھا ہے، گناہ ہوا ہے، تب تو استغفار اور زیادہ اس کے لیے ضروری ہو گیا. جب نماز دیکھی اہم عبادت سے فارغ ہوا، اس وقت استغفار کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ کوئی خلل عبادت کے اندر رہ گیا ہو، وہ خلل بھل جائے، وہ خلل مٹ جائے. تین دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے استغفار پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. حج سے واپسی ہو رہی ہے عرفات سے، وہاں بھی حکم دیا گیا کہ جب عرفات سے نکلو، جب حج کے اعمال سے فارغ ہو جاؤ، استغفار کرو. قرآن پاک میں بیان کیا گیا، اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا، استغفار کا کثرت سے حکم دیا گیا ہے. ایسے موقعوں کو اتنی اہم ترین عبادت اسلام کا ایک اہم رکن وہاں ادا کیا جا رہا ہے، افضل ترین جگہوں پہ جو ہے نکل کر کے آ رہے ہیں تاکہ استغفار کرو. آدمی کو سوچنا چاہیے کہ عام حالات میں کس قدر آدمی کو استغفار کرنا چاہیے. اس لیے حکم دیا گیا وہاں پر عبادت کی فراغت کے بعد استغفار، کہا کہ استغفار تاکہ اس کے اندر کوئی خلل کمی واقع ہوئی ہے تو خلل و کمی دور ہو جائے استغفار کے ذریعے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن موقعوں پر مزید استغفار کا حکم دیا ہے، مجلس بیٹھی ہوئی ہے، لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وعظ و نصیحت ہو رہی ہے، وعظ و نصیحت کی مجلس سے فراغت ہو رہے، فارغ ہو رہے ہیں، گفتگو کرتے ہوئے بیٹھے مجلس سے اٹھ رہے ہیں، حکم دیا کہ اس وقت بھی استغفار پڑھا جائے. اس وقت جو دعا پڑھائی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے اندر استغفار، آدمی کو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ نے اپنے نیک بندوں کے مطابق نقل کیا ہے، وَمِنْ أَصْحَابِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سحری کا جو وقت ہوتا ہے، رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، فجر کے آذان سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے. اللہ نے اپنے نیک بندوں کے مطابق فرمایا وہ اس وقت اٹھ کر اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھنے لگتی ہے، وہ اپنی عمر کے انتہا کی طرف جانے لگتا ہے، تو اس وقت بھی اس کو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا. یہ حکم اللہ نے اپنے نبی کو بھی دیا. سورہ اذا جاء النصر نازل ہوئی، اس میں اللہ کے نبی کے جو ہے وفات کی اطلاع دی گئی تھی. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. جب فتح مکہ ہوئی، اللہ کی مدد آئی، لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، بس اب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، اللہ کی تسبیح و پاکی بیان کیجیے، اس سے استغفار کیجیے. انہو پھر فرمایا کہ استغفار کرنے کا اس کو حکم دیا ہے، انہو کا توبہ، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا. نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، زندگی کے آخری وقت ہے، دنیا سے رخصتی کا وقت ہے نبی کا. ان موقعوں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، سورہ نصر نازل ہوئی تھی، اور اس پہ یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ اللہ سے جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی. آدمی کو ہر وقت تصور میں رکھنا چاہیے کہ استغفار اس کے لیے لازمی چیز ہے. جو بندہ استغفار کی پابندی کرتا ہے، گناہوں کے بچنے کا بھی اہتمام کرے گا، اور جو استغفار کی کثرت نہیں کرے گا، وہ پھر گناہوں پر گناہ کرتا جائے گا، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے اندر، جس کے بعد ایک عظیم ترین مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کو اس کے لیے گویا کہ پہلے آنے والا مہینہ کہہ دیا گیا. اللہ کے نبی کے معمولات میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں بڑی کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. سیدہ عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے اللہ کے نبی کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھے. رمضان تو فرض تھا، لیکن نفل روزوں کا جو اہتمام اللہ کے نبی کے یہاں ہوتا تھا، شعبان کے مہینے میں کثرت سے ہوا کرتا تھا. اس مبارک مہینے کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کی مغفرت کا کچھ سامان بھی فرمایا. چنانچہ شعبان کی پندرہویں رات کے مطابق بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی کثرت سے مغفرت فرمایا کرتے. کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے اس رات کے اندر، اس دن کا روزہ بھی فقہاء نے مسنون نہیں لکھا ہے، لیکن یہ رات اتنی اہم ترین رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس رات میں بڑی مغفرت فرماتے ہیں. بندے کو کیا چاہیے؟ بندہ مغفرت اور استغفار اسی لیے کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ اس کی معافی کرے. ایسے موقعوں کو آدمی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور استغفار کی نعمت سے آدمی کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک طرف اپنے گناہوں کی بخشش بھی چاہنا چاہیے اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے جو انعامات اس پر رکھے گئے ان انعامات کے حصول کی بھی فکر میں رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کی توفیق نصیب فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے.